بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 اگست 2006، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ ارشاد فرمایا. اس خطاب جمعہ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر گفتگو کی. عنوان تھا جہاد فی سبیل اللہ کا تیسرا مرحلہ.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المدثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الشورا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانفال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت اور اس کے مراحل کے ضمن میں کئی جمعوں سے ہماری گفتگو جاری ہے. جن مراحل سے ہم گزر آئے ہیں ان میں جہاد اور قتال کے لغوی معنی کیا ہے، جہاد کی سب سے نچلی منزل جو ہر ذی حیات جو بھی ہے ہستی وہ کر رہی ہے، وہ جہاد زندگی ہے، سٹرگل فار ایگزسٹنس. پھر ہیومن لیول پر سب سے نیچے، سب سے بنیادی جہاد فی الحقوق، فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل الحریت. اس سے اوپر ہے پھر نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد. یہ ظاہر بات ہے کہ ہیومن کانشسنیس انسانی شعور کی بلند ترین منزل ہے. ایک نظریہ اس کائنات کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، انسان کے بارے میں، انسان کا جو اس کائنات میں مقام ہے اس کے بارے میں، حیات انسانی کے بارے میں ایک نظریہ، اخلاقیات کے بارے میں، علم کے بارے میں، یہ جو مختلف شعبے ہیں جو فلسفے کے شمار ہوتے ہیں، ایتھکس اخلاقیات، پولیٹیکل سائنس سیاسیات، معاشیات اقتصادی معاملات، اسی طریقے سے مختلف اور شعبے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس نظریے کو جب کوئی انسان اختیار کرے اور اس پر پھر مبنی نظام قائم ہوتا ہے، جیسا نظریہ ہوگا ویسا نظام ہوگا. مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس پر نظام کمیونزم کا قائم ہوا. ایمان ایک نظریہ تھا جس پر اسلام دین حق کی حیثیت سے، ایک نظام کی حیثیت سے غالب ہوا. تو نظریہ اور نظام پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جن میں سے دو اس کی سطحیں ہم بیان کر چکے ہیں. پہلا یہ کہ آپ نے اگر ایمان اختیار کیا ہے شعوری طور پر، اس ایمان پر عمل کرنا فرض ہے. پہلا قدم یہ ہے، اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، جس کے لیے حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ. پوچھا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. تفصیل میں نہیں جا رہا، گنوا رہا ہوں صرف. اس شیطان لعین اور اس کی ذریت جو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، یعنی جنات میں سے جو اس کے ایجنٹ ہیں، اس کی ذریت، اس کے خلاف جہاد کرنا ہو. نمبر تین، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہ آپ کو دھکیلتا ہے خاص سمت میں، اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. تین جہاد کریں گے تب آپ اسلام پر خود عمل پیرا ہو سکیں گے. سیکنڈ لیول کیا ہے؟ اس نظریے کو پھیلانا آپ کا، اور اس کے لیے میں عرض کر چکا اس کے بھی تین لیول ہیں. انٹلیکچوئلس کے لیول پر پہنچانا، تبلیغ اور ابلاغ کے تقاضے کچھ اور ہیں. عوامی سطح پر واعظ و نصیحت، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اور وہ جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے پر چنے ہوئے ہیں، جنہیں تنخواہیں ملتی ہیں گمراہ کرنے پر، یعنی عیسائیوں کے مبلغین ہیں اور قادیانیوں کے مبلغین ہیں، بہائیوں کے مبلغین ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کا مقابلہ کرنا یہ تیسرا لیول ہے. ہر ایک کے تقاضے، ہر ایک کے لیے جو ضرورت ہے وہ بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان دونوں سطحوں کے لیے کسی منظم جماعت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ہو، ماحول ہو، تو اس سے مدد ملتی ہے، اپنے ذاتی جہاد میں بھی، اور ادارے بن جائیں، جمنے بن جائیں، دارالعلوم بن جائیں، تو اس سے یہ کہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت میں مدد ملے. اور یہ کہ ان دونوں جہادوں کے لیے اصل ہتھیار قرآن ہے. فلا تطع الکافرین وجاہدھم بہ جہادا کبیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی باتیں نہ سنیں نہ مانیں. اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کیجئے، بہت بڑا جہاد. 12 برس مکے میں قرآن کے ساتھ جہاد ہوتا رہا، جہاد بالقرآن. اس پر میرا کتاب چا بھی ہے، آپ سے بہت سے حضرات نے اس کو لیا ہے، مطالعہ کیا ہے. اب آج نظریہ اور نظام کی بنیاد پر جہاد کی جو تیسری اور سب سے مشکل اور سب سے کٹھن منزل ہے، اور جب تین منزلہ عمارت میں پھر ہم کہیں گے سب سے اونچی منزل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اہم منزل پہلی ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، اور جتنی بھی آپ اوپر تعمیر کریں گے سارا بوجھ تو پہلی منزل پر آئے گا نا، اس کے ذریعے سے فاؤنڈیشن پر جائے گا. لیکن بلند ترین منزل تیسری ہے. وہ تیسری کیا ہے؟ ایمان کے نتیجے میں جو ایک نظام زندگی ہے اس کو قائم، یہ ہے سب سے بڑا، سب سے اونچا جہاد. جیسے کمیونزم کو قائم کرنا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا پہلا جو پہلی منزل تھی اس میں تو کوئی خوریزی کا سوال ہی نہیں. آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، شیطان ابلیس کے خلاف جہاد کرنا ہے، معاشرے کے خلاف کشاکش کرنی ہے، کوئی خوریزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح نظریاتی تصادم ہے. آپ توحید کا پرچار کر رہے ہیں، کچھ مشرکین بھی تو موجود ہیں آج ہمارے معاشرے میں، وہ کم سے ہی، لیکن حضور کو تو سب سے بڑا سابقہ جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے پیش تھا، وہ کشاکش تھی نا، وہ اپنے نظریات کا دفاع کر رہے تھے، حضور اپنا جو نظریات ان کا پرچار کر رہے تھے، لیکن خونریزی کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ تیسری منزل وہ ہے جس کے لیے پہلے ہی آپ کو نفس بتا رہا ہوں، خونریزی لازم. اس کی شکلیں کیا ہوں گی یہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ہی یہ جان لیجئے کہ کچھ نہ کچھ خون بہائے بغیر دنیا کے اندر کبھی نظام تبدیل نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کسی جگہ بھی روئے عرضی پر کوئی ویکوم نہیں ہے، خالی جگہ نہیں ہے کہ آپ نے آگے درخت لگا دیا. خالی جگہ میں آپ نے جو ہے وہ زمین کو تیار کیا، بیج ڈال دیا، آم کی گٹھلی ڈال دی، اسے پانی وانی دیتے رہے. ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے پہلے سے. بادشاہت کا نظام ہے، جمہوریت کا نظام ہے، بجائے اللہ کی جو ہے حاکمیت کے انسانی حاکمیت، نظام تو ہے نا. کہیں کمیونزم کا نظام ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. اور ہر نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے، کچھ طبقات کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جنہیں آپ انگریزی میں کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ. ہر نظام کے ساتھ کچھ جو ہے منفعت بخش اور منفعت یافتہ پریولیج کلاسز ہوتی ہیں. اگر آپ اس نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے. ظاہر بات ہے وہ تو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے میدان میں آئیں گے, کشاکش ہوگی, تصادم ہوگا. میں یہ الفاظ خاص طور پر کہ اس میں کسی ہیسیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, ایک حقیقت کو ماننا پڑے گا. نظام کبھی نہیں بدل سکتا کچھ نہ کچھ خونی ریزی کے بغیر, اور نظام کبھی نہیں بدل سکتا جب تک کہ تصادم نہ ہو قوت کا قوت کے ساتھ. یہ موٹی سی بات ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. جو بدھ مت کے بھکشوں کا مزاج رکھتے ہوں وہ اس میدان میں قدم ہی نہ رکھیں, جو خالص تبلیغی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس میدان میں قدم ہی نہ رکھیں. نظام کی تبدیلی کے لیے تصادم لازم ہے, ایک بات کو اچھی طرح سمجھیے. دوسری بات یہ سمجھیے کہ نظام کی تبدیلی کے لیے آج جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے انقلاب, انقلاب لانا. ویسے تو ہم اگرچہ انقلاب کا لفظ جو ہے بول دیتے ہیں, علمی انقلاب, معاشرتی انقلاب, کلچرل ریولیوشن جو اس میں چین میں لایا گیا, حالانکہ اصل ریولیوشن وہ تھا جو ماؤ زیتون کے ذریعے سے آیا ریولیوشن تھا, لیکن یہ اس کے بعد کلچرل ریولیوشن, علمی انقلاب یہاں بولتے ہیں. لیکن انقلاب کہتے کسے, اصل انقلاب ریولیوشن کس چیز کا نام ہے؟ جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے اس کے تین اسپیکٹس ہیں, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل. یہ پولیٹیکل سسٹم, یہ اکنامک سسٹم اینڈ دی سوشل سسٹم, ان تینوں میں سے کسی ایک میں کم سے کم بنیادی تبدیلی ہوگی تو ہم انقلاب کہیں گے. مذہبی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہا جاتا, مذہب انفرادی معاملات, عقیدہ ہے, عبادات ہیں, رسومات ہیں. آج بھی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے, ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولس. بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان سے بھی یہ الفاظ 11 اگست کو نکل گئے تھے, جس کو ہمارے ہاں کے جو ملحد اور بے دین اور سیکولر عناصر ہیں وہ اس ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے, کہ مذہب کا معاملہ کیا تھا. یہ جملہ ان کی 11 اگست کی تاریخ جو 1947 کی تقریب میں موجود ہے, بدقسمتی سے. بہرحال جب تک کہ پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم اور سوشل سسٹم, ان میں سے کم کسی ایک پر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی اسے انقلاب نہیں کہیں گے, اور کمپلیٹ ریولیوشن وہ ہوگا جس میں تینوں بدل جائیں, سیاسی نظام بھی بدل جائے, معاشی نظام بھی بدل جائے, سماجی نظام بھی بدل جائے. یہ ہے انقلاب. اب آپ نوٹ کیجئے, دنیا بھر میں مسلم ہے یہ کہ تاریخ انسانی کا گمبھیر ترین, جامع ترین انقلاب وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. آپ اگر اس کا تقابل کریں گے انقلاب میں, سب سے پہلے ہماری انقلابات کی تاریخ میں سب سے پہلے نام آتا ہے فرینچ ریولیوشن کا, تقریباً 225 برس قبل. اس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ نہیں کرتا, وہ شہنشاہیت اور بادشاہت کی جگہ جمہوریت آئی, لیکن انقلاب مانتے ہیں اس کو. اگرچہ اقتصادی معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, سماجی طور پہ مذہبی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں. دوسرا انقلاب جس کا بڑا شہرہ ہے وہ ہماری پچھلی صدی میں تھا, 1917 میں, جو روس میں آیا, جسے بولشویک ریولیوشن بھی کہتے ہیں, کمیونسٹ ریولیوشن بھی کہتے ہیں. اس میں صرف معاشی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا, وہی عیسائی پہلے تھے وہ عیسائی بعد میں رہے, نہ مذہب میں کوئی تبدیلی ہے, نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی ہے, اقتصادی نظام بدلی ہے. اس پہلو سے آپ کمپیئر کریں تو حضور کا انقلاب وہ ہے جس میں ٹوٹل ریولیوشن آیا, سیاسی نظام بدل گیا, معاشی نظام بدل گیا, سماجی نظام بدل گیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں غیر مسلم بھی جو کچھ حقیقت پسند ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص ہوتے تھے ایم این رائے, بنگالی تھے, کمیونسٹ تھے, اور کمیونسٹ پارٹی میں ان کا مقام یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل تھا کمیونسٹ انٹرنیشنل جو اس کی مرکزی پوری دنیا کی جو کمیٹی تھی اس کے رکن تھے، ایم این رائے، اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی 1920 میں، آج سے 93 برس قبل. ایک برڈلا ہال ہوتا تھا یہاں سرکولر روڈ کے اوپر، اب تو ختم ہو چکا، کچھ عرصے رہا لیکن یہ کچھ بوڑھے لوگ تو جانتے ہوں گے، برڈلا ہال، اس میں تقریر کی تھی جس کا عنوان تھا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے تسلیم کیا، وہ کمیونسٹ تھا، انقلاب سے واقف تھا، انقلاب کسے کہتے ہیں اس کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہندو تھا، کمیونسٹ تھا، لیکن سچی بات کہی اس نے. اس کی کتاب یہ اب بھی چھپتی ہے بامبے میں، جو اب ممبئی کہلاتا ہے، اس کو تو کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ممبئی مین دونوں ملا کے. اب وہ جو ہے اس میں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، وہاں کا ایک پبلشر آج بھی شائع کرتا ہے. یہ تو میں نے بات کی ہے 1920 کی، اب آئیے 1980 میں. امریکہ میں کتاب چھپتی ہے دی 100، مائیکل ہارٹ زندہ ہے ابھی، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے کیا کیا، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. پوری انسانی تاریخ اور تقریباً 5000 برس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے کی تاریخ کو ہم کہتے ہیں پری ہسٹورک ایرا. انسان کب سے ہے اس سرزمین پر ہمیں نہیں معلوم، لیکن 5000 سال تک کی کچھ تاریخ ہمیں تھوڑی 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 پھر آگے اور زیادہ 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 معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کہتے ہیں پری ہسٹورک ایرا، یہ تاریخ سے پہلے کا زمانہ. اس نے اس پورے ہسٹورک ایرا جو ہے اس کو سکین کر لیا کہ ان میں وہ شخصیتیں کون سی ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا. تاریخ کا دریا ادھر جا رہا تھا، انہوں نے ادھر موڑ دیا. یہ رخ موڑنے والی شخصیتیں کون سی ہیں؟ 100 چن لیے آدمی، ان میں پھر گریڈیشن درجہ بندی قائم کی، سب سے زیادہ تبدیلی کس نے کی، پھر نمبر 2 تبدیلی کس نے کی، نمبر 3. اب آپ سنیے، نمبر 1 پر وہ محمد کو لایا صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہے، مسلمان تو نہیں، اب بھی مسلمان نہیں ہوا. اس نے لکھا اپنے پری فیس میں کہ یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں یہ سوال کریں گے، میں عیسائی ہوں اور میں کیسے محمد کو نمبر 1 پر لا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے یہ تاریخ، یہ الفاظ جو ہیں سونے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. دس از بیکاز He is the only person, the only, ذرا دی کو نیچے انڈر لائن کر لیجیے، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجس اینڈ سیکولر پلینس. آج انسانی زندگی کے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ریلیجس زندگی جو میں نے کہا انفرادی ہوتی ہے، اور سیکولر زندگی جو کہ اجتماعی نظام سے متعلق. دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب پوری تاریخ انسانی میں ایک ہی انسان ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ 8-10 ہوں ان میں سب سے اونچائی، نہیں ہے ہی ایک. جتنی باقی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یا وہ مذہبی اعتبار سے اونچی ہیں تو سیاسی اور اس اعتبار سے زیرو ہیں. حضرت مسیح مذہبی اعتبار سے بہت اونچے ہیں. آج 2.25 ارب انسان، سب سے زیادہ دنیا میں انسان حضرت مسیح کے ماننے والے ہیں، لیکن سیاست میں اجتماعی زندگی میں کوئی رول ان کا ہے؟ زیرو. گوتم بدھ کے ماننے والے بہت ہیں، مذہبی اعتبار سے بہت اونچی شخصیت، لیکن سیاست کے میدان میں، حکومت کے میدان میں، ریاست کے میدان میں کوئی رول ہے؟ زیرو. اچھا، سیاست، حکومت، ریاست، فتوحات کے میدان میں بڑی بڑی اونچی شخصیت ہے. اٹیلا چلا ہے سہرائے گوبی سے اور دریائے ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا، فتح کرتا ہوں. سکندر اعظم چلا ہے یونان سے اور دریائے بیاس تک پہنچ گیا، فتح کرتا ہوں. لیکن ان کی مذہبی اور اخلاقی روحانی زندگی میں کوئی ویلیو ہے؟ ایون زیرو ول ناٹ سفائس، یو ہیو ٹو گو ڈاؤن، مائنس ویلیو ہوگی، زیرو بھی نہیں ہو سکتی. تو عظیم شخصیت تو یہی ہے. وہ حضرت مسیح کو ماننے والا ہے، حضرت مسیح کو نمبر تین پر لایا. بہرحال ایک غیر مسلم بھی انصاف پسند تو ہو سکتا ہے. اگر ایم این رائے نے یہ کہا تو یہی جو ہے 1980 میں وہ صدی کا آغاز تھا، یہ صدی کا اختتام تھا. وہ کتاب اب بھی ملتی ہے، بازار میں ہے، پڑھیے، 300 مشہور کتاب. بہرحال پہلی بات میں نے یہ بتائی، نظام کوئی نیا قائم کرنا اس کے مطلب کیا ہے؟ پچھلے نظام کو اکھاڑنا. اور یہ تصادم کے بغیر ممکن نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ خوریزی لازم ہے. اچھا، اس کا نام جدید اصطلاح میں ریولیوشن ہے، انقلاب ہے. اس انقلاب عالم کی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ نے برپا کیا. ہم اپنوں کی باتیں کریں گے تو وہ تو بے شمار ہو جائیں گے. میں نے تو غیروں کی گواہی پیش کی، ایک ہندو بنگالی کی اور ایک عیسائی امریکن کی، مینہٹن میں یہ کتاب چھپی. اب ایک اور اعتبار سے سنیے، یہ تو سیکولر انقلابات تھے نا. انبیاء اور رسول کی پوری مقدس جماعت میں واحد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں انقلاب آیا. ویسے آپ نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم کا مقام کتنا بلند ہے، خلیل اللہ ہے، امام الناس ہے، انی جاعلک للناس اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں ہو گئے، خود حضور تھے، جد امجد ابراہیمی ہے نا. لیکن کیا ان کے ذریعے سے کوئی انقلاب آیا؟ کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی؟ پھر موسیٰ کے ہاتھوں ہوا؟ ہو سکتا تھا اگر موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل عین وقت پر جنگ سے کورا جواب نہ دے دیتے، اگر حضور کے صحابہ بھی غزوہ بدر سے پہلے کورا جواب دے دیتے، جاؤ محمد تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انقلاب کیسے آتا؟ لہذا جب بنی اسرائیل، حالانکہ 600,000 تھے تعداد میں، یہ آپ کو تورات میں ملے گا، ایکسوڈس جو بک آف ایکسوڈس ہے ان کی، کتاب الخروج، مصر سے نکلے تو 600,000 تھے، 12 قبیلوں کے انہوں نے تعداد دے رکھی ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے، 6 لاکھ. لیکن کورا جواب، دو آدمی نکلے صرف 600,000 میں سے کہ ہاں ہم ساتھ دیں گے آپ کو. جوشوا جسے کہتے ہیں بائبل میں، جوشوا، یوشع ابن نون جو خلیفہ ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، اور غالب بن یفنہ، دو افراد. اب دو نبی تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور دو ان کے یہ ساتھی تھے، تو 4 سے تو انقلاب نہیں آتا. حضرت مسیح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو 3 سال تک انہوں نے وعظ کہے ہیں، دعوت دی ہے، کل کہتے 70-72 لوگ ایمان لائے تھے، ان میں سے 12 وہ تھے جو ان کے حواری یا صحابی شمار ہوتے، ان میں سے بھی ایک نے غداری کی اور گرفتار کرا دی. یہ معاملہ صرف محمد رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آپ کے سامنے، یہ اصل میں گفتگو کی پریمیسز ہے، اس کا نتیجہ کیا نکالتا ہوں. ریولیوشنری پروسیس کس بلا کا نام ہے، اس کی میکینکس کیا ہے، اس کو جاننا ہو تو صرف اور صرف سورس سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار سے بھی میں آپ کو تقابل کرا دوں، یہ جو ریولوشن تھے، فرنچ ریولوشن اور بولشویک ریولوشن، ان کا فکر دینے والے کچھ اور تھے، میدان میں کام کرنے والے کچھ اور تھے. والٹیئر اور روسو جیسے مصنفین تھے جنہوں نے ایک خاص فکر پیدا کیا جمہوری، اور انقلاب برپا کرنے والے سٹریٹ ارچنز تھے، انتہائی جو ہے غیر منظم، اسی لیے موسٹ بلڈی ریولوشن تھا، خون ریزی بہت شدید. اسی طرح مارکسزم کا نظریہ دینے والا تو مارکس تھا، اور اس کا ساتھی اینجلس تھا. انہوں نے جرمنی میں بیٹھ کے کتاب لکھی اور تکمیل اس کی ہے لندن میں بیٹھ کر. نہ جرمنی میں وہ انقلاب آیا نہ لندن میں آیا، یہ دونوں بھی جو مین آف دی ڈیسک تھے، لکھنے والے تھے، اللہ خیر صلی اللہ، میدان میں آ کر کسی موومنٹ کو لیڈ کرنا یہ تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. انقلاب کہاں آ رہا ہے؟ دور جا کے روس میں آ رہا ہے, اور لینن اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے آ رہا ہے. اور وہاں کیا معاملہ ہے حضور کا؟ ایک شخص واحد کھڑا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی دعوت کا آغاز کرتا ہے, وہی اسٹریٹ پریچنگ کر رہا ہے مکے کے اندر, گلی گلی لوگوں سے مل رہا ہے, دعوت دے رہا ہے. اور وہی شخص ہے جو میدان بدر میں کمانڈ کر رہا ہے آرمی. اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں. پریچرز اور ہوتے ہیں, معلم اخلاق اور ہوتے ہیں, مزکی نفس اور ہوتے ہیں, یہ تلوار کے دھنی اور فاتح یہ تو اور ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ بریڈ آل ٹوگیدر. یہ بھی کوئی مثال اس کی نہیں ہے. دی اسٹریٹ پریچر آف مکہ لیڈنگ دی آرمیز ایٹ بدر اینڈ احد, بیکمنگ دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہے کوئی مثال؟ تاریخ میں کوئی مثال؟ لہذا یہ ایک اچھا نوٹ کر لیجئے, ٹرو ریولیوشن اور خاص طور پر اسلامی انقلاب, اس کے لیے طریقہ کار تلاش کرنا ہے تو سیرت محمدی کا مطالعہ کرنا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ایک آپ منزل معین کرتے ہیں, پھر اس کا ایک راستہ معین کرتے ہیں. آپ کو جانا ہے مینار پاکستان, تو راستہ بھی تو کوئی ہوگا نا آپ کے ذہن میں. آپ سوچیں گے وہ اگر لیٹن روڈ سے جائیں گے تو بہت زیادہ رش ہے, چلو بھاولپور روڈ سے ہو کے نکل جاؤ. آپ کو جانا ہے کہیں گجرانوالا, تو آپ پورا لاہور کو چھوڑ کر جو ہے وہ جو ہماری ہے موٹر وے, اس سے جا کر اور پھر جا کر جو ہے کالا شاہ کاکو پہ نکل جائیں گے, تاکہ سارے جو لاہور کا گند ہے ٹریفک کا اس سے بچ جائیں. تو راستہ موجود کرتے تو دو چیزیں علیحدہ ہیں, ایک ہدف معین ہو جائے, مقصود کیا. تو اگر مقصود جو ہے انقلاب نہیں ہے تو وہ تحریک اسلامی نہیں ہے. محض تبلیغ. وہ کہتے رہے اپنے آپ کو اسلامی, تب اسلامی جماعت, وہ اسلامی جماعت نہیں ہے جب تک کہ ہدف انقلاب نہ ہو. اقبال کہتا ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. انقلاب اس اعتبار سے ہدف اسلامی انقلاب, اگر وہ نہیں ہے تو یو آر فالنگ شارٹ جہاد کی جو منزلیں ہیں. تیسری منزل کو ہدف بنائیے, چلنا ہوگا پہلی سے, یہ بھی اپنی جگہ ہے. چھلانگ لگا کر آپ چڑھیں گے تیسری پر تو مار کھائیں گے, چلیں گے درجہ بدرجہ. لترکبن طبقا عن طبق, تم درجہ بدرجہ اٹھو گے ابھرو گے. تو جن لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ سیدھے انقلاب برپا کرنے کے لیے جو ہے کود جاتے میدان میں, جبکہ اپنے نفس سے جہاد کیا ہی نہیں. نفس اندر بیٹھا ہوا کہتا ہے میں فرعون, میں میری مملکت ہے, میرا حکم چلے گا, تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. سیلف ڈسپشن, ڈسپشن. لیکن ہدف وہ نہیں تو پھر یہ اسوہ رسول پر نہیں ہے. کلیئرلی میں ابھی آپ کو صرف جو ہے پریمبلز کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, بنیادی باتیں. تو ہم نے کیا جائزہ لیا؟ تمام انقلابات انسانیہ میں مکمل ترین, گمبھیر ترین, جامع ترین, موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن وہ تھا جو حضور نے برپا کیا. نمبر دو, تمام انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں حضور واحد شخص ہیں جن کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا. لہذا دیئر فور رزلٹ کیا نکلا کہ اسلامی انقلاب بالخصوص اور کسی بھی ٹرو ریولیوشن کے لیے راستہ جو ہوگا وہ سیرت محمدی سے اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے ہماری بہت سی تحریکیں ناکام ہو گئی اس طریقے کے بجائے کوئی اور چالو طریقے. چالو الیکشن کا نظام چالو ہے جی, وہ جیت گئے ہم بھی جیت سکتے, آؤ میدان. وہ منزل روز بروز آنکھوں سے دور ہوتی جائے گی. اچھا اب میں آ رہا ہوں اس جہاد، تیسری منزل، آخری منزل جہاد، نظریہ اور نظام کی بنیاد پر جہاد، اس کے بھی تین مرحلے ہیں. لیکن پہلے میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی ان کا ترجمہ بیان کیا. دوسری یا تیسری وحی ہے حضور کی جس میں آپ کا مشن معین کیا گیا، سورہ مدثر. یا ایھا المدثر، اے لحاف مرد میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کمر کس لو، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو. دس از دی بگننگ آف دی پروفیٹک مشن. لوگو ہوش میں آ جاؤ، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، آخری زندگی جو ہے آخرت کی اصل زندگی وہ ہے، اور قیامت کا دن آ کر رہے گا، اور تمہیں اپنی اس دنیا میں، اس زندگی میں جو کام تم نے کیے ہیں اچھے یا برے، ان کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جزا یا سزا سے سابقہ پیش آئے گا. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دی پروفیٹک مشن. تمام انبیاء کے مشن کا نقطہ یہی ہے، انذار، خبردار. لیکن حضور کا خاص کہا گیا ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو. تکبیر ہم کہہ دیتے، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں بھائی، تکبیر کے معنی یہ بھی ہیں، اللہ اکبر کہو، اور تکبیر کے معنی یہ بھی اللہ کو بڑا منواؤ. نعرہ تکبیر سارے پاکستانی مل کر بھی لگا دیں، کیا اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا اس سے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کا داخلہ نہ ہماری پارلیمنٹ میں ہے، نہ ہماری سپریم کورٹ میں ہے، داخلہ بند ہے، نو ایڈمیشن، نو ایڈمیشن. رب کی بڑائی نافذ کرو، رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور پھر اسے نافذ کرو. دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی، یہ بھی مکی سورت ہے، سورہ شورا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جو اے نبی ہم نے وحی کیا ہے آپ کی جانب، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ. دین ایک ہی ہے، دین نوح، دین ابراہیم، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین محمد ایک. لیکن اے مسلمانوں، تمہارے ذمے کیا ہے؟ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو. یہ جد و جہد ہے. دین کو حق کہنا آسان ہے، دین کے حق کی تبلیغ وہ بھی آسان ہے، دین کو قائم کرنا لانا ہے جوئے شیر کا. دو آیتیں میں نے اور پڑھی ہیں، وہ پھر اس جو میں تین منزلیں اس کی بتا رہا ہوں. جیسے پہلے منزل پر تین جہاد تھے، دوسری منزل پر تین جہاد تھے، تیسری منزل پر بھی تین جہاد ہیں. اس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے تصادم. اس کے لیے پہلے میں آپ کو دو شعر سنا دوں علامہ اقبال کے، پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں ہوں گے، قلندر آدمی تو وہ تھا کوئی شک نہیں، کس کیفیت میں تھے. کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند، انہوں نے اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت. اے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں پسند آئی ہے، تمہارے ساتھ سازگار ہے. گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا غلط نظام ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، امیر عیش کر رہا ہے، ایکسپلائٹیشن، بدترین ایکسپلائٹیشن، محلوں کے پاس ہی جھگیاں ہیں، یہ نظام. خواجہ از خونے رگے مزدور سازت لا لینا آپ، کارخانے دار جو ہے یہاں پر سرمایہ دار، وہ مزدوروں کے رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے اپنی وہ شراب کشید کرتا ہے جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، سرخ شباب شراب. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہکانہ خراب. ان جاگیرداروں اور وڈیروں اور ایبسنٹی لینڈ لارڈز کے ذریعے سے کاشتکاروں کی زندگی خراب ہے، خون پسینہ ان کا ہوتا ہے، عیش وہ کرتے ہیں. انقلاب انقلاب اے انقلاب، یہ اقبال کا شعر میں آپ کو سنا. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناہ، بس جب جفائے دے خدایا کشتے دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب اے انقلاب. تو اقبال کہتا ہے مجھ سے اللہ نے پوچھا، گفتند جہان ماں آیا بک میں تمی سازد، گفتند کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن. اچھا اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہے تو توڑ پھوڑ دو اس کو. لیکن کیسے توڑ دیں؟ اب دو مصرے ہیں بہت اہم، بادشاہ درویشی در ساد دمادم زن دمادم زن دمادم زن. پہرا مرحلہ ہے درویشی اختیار کرو اور جدوجہد کرو، جد نفس کے خلاف جہاد کرو، باقی کے خلاف جو ہے تبلیغ کرو اور درویشی اختیار کرو، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، کوئی حرج نہیں. کوئی تمہیں گالی دے تم دعائیں دو، کوئی پتھر مارے تم پھول پیش کرو. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زند، یہ 12 برس کی تاریخ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت تبلیغ، کوئی کہہ گیا پاگل ہو گیا، کوئی کہہ گیا مجنون ہے، کوئی کہہ گیا کوئی برا سایہ ہو گیا، کوئی کہہ گیا شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے انہوں نے ایک اجمی غلام کو اپنے گھر میں بند کر رکھا ہے، اس سے ڈکٹیشن لے کر آ کر ہم پر ٹھونس جماتے ہیں کہ وہی آئیے. جھوٹے ہیں، ساحر القذاب، جادوگر. سنو اور صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس مناسب طاقت آ جائے، خود را بر سلطنت جم زن، اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یہ دے مارنا یہ تصادم ہے. اس تصادم کے 3 لیول ہیں. نمبر 1، جس کو جدید اصطلاح میں کہا جائے گا پیسو ریزسٹنس، عربی میں یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں کہا جائے گا صبر محش. دنیا تمہیں پاگل کہے برداشت کرو، صبر کرو. دنیا تمہیں گالیاں دے برداشت کرو، صبر کرو. دنیا تمہیں کہے دقیانوسی لوگ ہیں، کیا 1400 برس پرانی باتیں کر رہے ہیں، صبر کرو برداشت کرو. تمہیں مارے، تمہیں جیل میں ٹھوس دے، صبر کرو برداشت کرو. نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. مکے میں حکم کیا تھا؟ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ، چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم ریزسٹ نہیں کرو گے. دیٹ واز دی آرڈر آف دی ڈے فار 12 لانگ ایئرس. یہ بہت اہم شعبہ ہے سیرت النبی کا، جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. اس پر میں تفصیل بھی نہیں جا سکتا، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلے، یہ کیوں ضروری ہے. مکے کی زندگی. اور نمبر 2، جب محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے، وی آر ان اے پوزیشن ٹو چیلنج دی سسٹم، تعداد بھی کافی ہے، وہ منظم بھی ہیں، حکم مانتے ہیں، سموتاد کے خوگر ہو گئے ہیں، اپنا تزکیہ نفس بھی کر چکے ہیں، سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ مقصود نہیں ہے. یہ ساری شرائط میں یہاں بیان نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ تو ہم پڑھ چکے کہ پہلے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پھر حق کی تبلیغ کرنی ہے. یہ مراحل کو گزرنے کے بعد یہ تیسرا مرحلہ آ رہا ہے. البتہ انقلاب کے اعتبار سے بیان کریں گے تو پھر ذرا ترتیب الٹی ہو جائے گی. پہلے ایک انقلابی نظریے کی تبلیغ کرو، جو اس کو قبول کر لے انہیں آرگنائز کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کی تربیت کرو، اور جب تک طاقت کافی نہیں ہے ہر ظلم جھیلو برداشت کرو وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. جب محسوس ہو کہ نہیں اب ہے طاقت ہمارے پاس، وی کین تھرو این اوپن چیلنج ٹو دس سسٹم، پھر اس نظام کو ذرا چھیڑو کہیں سے. نظام پوری طاقت کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوگا. اس کا نام ہے ایکٹیو ریزسٹنس. حضور نے کیسے کیا تھا میں اس وقت سیرت میں نہیں جا رہا، میں اس وقت آپ کو اسکیلٹن بتا رہا ہوں، جیسے آپ کبھی ایکس رے میں دیکھتے ہیں نا کہ انسان نظر آ رہا ہے، گوشت پوشت نظر نہیں آ رہا، اس پر ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں، یہ کولے کی ہڈیاں ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریبز ہیں، یہ ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں، یہ اوپر کھوپڑی ہے، تو میں اسکیلٹن دے رہا ہوں اس وقت. پھر چھیڑو نظام دے. اچھا اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے ایک لیڈر کے حوالے سے دے دیتا ہوں، حضور کی سیرت پہ تو میں بعد میں آپ چرچ کروں. گاندھی نے انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھایا تھا؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن. ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم تو اپنا چرخا چلائیں گے، چرخا تو ان کی علامت بن گیا، سوت کاٹیں گے، اس سے کھدر بنائیں گے اور پہنیں گے، انگلستان کا بنا ہوا کپڑا، امپورٹڈ کپڑا نہیں پہنیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ کتنی بڑی چوٹ لگی انگریزوں کو، ان کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ ختم ہو گئی، ان کے کپڑوں کے انبار لگ رہے ہیں، ویئر ہاؤسز بند ہو گئے، پورے کارخانے بند ہو گئے. لیکن انہوں نے اور کچھ تو نہیں کہا، ہم نے کیا کیا؟ ہم سے کچھ نہیں کہا. اس کا نام کیا تھا؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن. سیکنڈ سٹیج تھی وہ چھیڑنے کی، نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس. وہ کیا تھی؟ پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کر رکھا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کچھ نہیں کہا، نہ انگریز کو کہا، نہ انگریزی حکومت کو کہا، نہ کسی انگریز کو مارا، کچھ بھی نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنجڈ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا، یعنی کہ نمک سازی کے اوپر ٹیکس ہے. آپ نے کہا بھائی ہمیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا. بھائی یہ انگریز کے باپ کا سمندر ہے، انگریز کے باپ نے اس میں جو ہے وہ نمک پیدا کیا. لیکن چیلنج تو کر دیا نا آپ نے، اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ریزسٹنس. اب ماریں پڑیں اور لاٹھیاں برسیں اور بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھوٹے، جیلوں میں گئے، گاندھی گیا، ابوال کلام آزاد گئے، نہرو گئے، سر پھوٹے ان کے سب پوچھو، لیکن انہوں نے جوابی کاروائی نہیں کی. ان دونوں مرحلوں میں وہ نان وائلنٹ تھا. اور یہ بات گاندھی نے کہی تھی، جو سرحدی گاندھی مشہور تھا عبدالغفار خان، اس سے کہی. اور اس نے یہی ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے تھے میم شین، میاں محمد شفیع، جو بڑے پرانے ہمارے صحافی تھے، انہوں نے مجھے بتائی. یعنی یہ روایت کیا ہے؟ گاندھی سے بادشاہ خان، عبدالغفار خان، ان سے میم شین، اور اس کے بعد میں، کہ میں نے نان وائلنس عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے. یہ میں نے واضح ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یاد آ گیا، بیان کر دیا، کہ کہیں آپ سمجھیں کہ یہ تو گاندھی کو آئیڈیل قرار دے بیٹھا. گاندھی کی ایک مثال اس دور کی ہے، ماننا پڑتا. لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری سورس تو جو ہے وہ سیرت عیسوی ہے، سیرت محمدی ہے. حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو پوری جتنا بھی تھی، تین چار سال ان کا تبلیغ کا دور تھا، اس میں وہی رہا پیسو ریزسٹنس. حضور کے 12 سال پیسو ریزسٹنس کے، پھر آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس کیا، اور قریش کی جو لائف لائن تھی معاشی، اس کے اوپر ضرب لگائی، ان کے جو قافلے جاتے تھے ان کے اوپر آپ نے ان کو انٹرسپٹ کرنا شروع کیا. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس کے نتیجے میں اب آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، سمجھ گیا؟ پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، ہوتے ہوتے 6 سال کی یہ جنگ چلی ہے، وار 6 ایئرز لانگ وار ود اے گیپ آف 1 ایئر ڈیو ٹو صلح حدیبیہ، ادروائز وار واز کنٹینیوس. یہ بیٹلز کہلاتی ہیں، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احزاب، ٹرنچز. وار تو کنٹینیوس تھی، سیکنڈ ورلڈ وار تو مسلسل تھی، اس جنگیں ہو رہی. العالمین کی جنگ ہوئی مصر کے اندر، اور اس میں جرمن جنرل جو ہے اس کو شکست ہوئی، منٹگومری، وہ جو ہے فیلڈ مارشل مونٹگومری نے اسے شکست دی، وہ بیٹل العالمین کہلا دی مصر میں. تو بیٹلز اور ہیں، اور وار تو پورا مسلسل پروسیس ہے. یہ قتال کا مرحلہ آیا جب وہ ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں، جب ناؤ لشکر لے کر ابو جہل سپہ سالار جو ہے قریش کے مشرکین کا وہ نکلا ہے، اب یہاں پر تھرڈ سٹیج شروع ہو گئی، دی آرمڈ کانفلکٹ. اس آرمڈ کانفلکٹ میں سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا، ہزاروں مشرکین نے جانے دی، آخر وہ بھی جہاد کر رہے تھے، وہ اپنے شرک کے لیے، اپنے بتوں کے لیے، شیطان کے لیے وہ جہاد کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، انہوں نے اپنی جانے دی ہیں. یہ اللہ کے لیے، توحید کے لیے، دین حق کے لیے جانے دے رہے تھے. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، واصل جہنم ہوئے 14 صحابہ، 13 آن دی اسپاٹ شہید ہوئے، اور ایک وہ جو زخمی ہو گئے تھے وہ مدینے جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، 14 شہید ہوئے. غزوہ بدر میں کچھ ایسی غلطی مسلمانوں سے ہوئی کہ پانسا پلٹ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس کے لیے میں نے آپ کو دو آیتیں سنائی تھی، پہلی سورہ انفال کی، وقاتلوہم، اب قتال کا لفظ آ گیا، فرام دی بیٹل آف بدر دی فائنل سٹیج، اس تیسرے لیول کی آخری منزل قتال اب شروع ہو گئی. میں نے پہلے دن کیا کہا تھا، 9 منزلہ عمارت ہے جہاد کی، 9ویں منزل قتال ہے، پہلے 8 منزلیں آئیں. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اب تمہاری یہ جنگ جاری رہے گی، کہیں درمیان میں نہ چھوڑ بیٹھنا، کہیں ہمت نہ ہار بیٹھنا، یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین نظام پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے. وہ سن 8 کے بعد ہو گیا، پورا جناب دین جو ہے اب عرب کا دین، دین حق ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ داخل ہوتے ہیں. اور اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل، وہ قتال کر رہے ہیں اللہ کی راہ، یہ قتال کا لفظ ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ چلو کرو میرے راہ میں جنگ، تمہیں مرے گا کوئی نہیں تمہیں سے، نہیں. اسد اللہ واسد رسول ہی، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں، ویسی کا نزا ناف کے پاس سے پار ہوا جسم کے، ہوا نہیں. تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ ہے دین کے انقلاب برپا کرنے کا محمدی طریق صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ایک جو ہے اجتہاد ہے، میں اس وقت اس کو بیان نہیں کروں گا، لیکن اس کے اہم نکات وہ ہیں کہ جو میں انشاءاللہ یکم ستمبر کو بیان کروں گا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.